سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو دوسری کلاس تھی وہ بغیر کسی تاخیر کے میں نے شروع کر دیا، چونکہ زیادہ وقت اس میں لے لیا تھا میں نے. تو میزان کے بارے میں بات شروع ہو گئی تھی کہ میزان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، ہر ایک کا عمل تولا جائے گا. البتہ کفار مشرکین کے بارے میں ایک بات آئی تھی کہ ان کی تو نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ان کی بھی کتنی برائیاں ہیں. کافروں کے بھی الگ الگ عذاب ہوں گے، سب کا عذاب ایک جیسا نہیں ہوگا. اس کے لحاظ سے ان کے تعلق سے بھی یہ بات آپ کے سامنے حساب کے تعلق سے آئی تھی، لیکن آج جو خاص بحث آپ کے سامنے ہے وہ ہے میزان کے تعلق سے. میزان جس کے بارے میں قرآن میں موازین بھی بیان کیا گیا ہے، جو میزان کی جمع ہے. تو میزان اعمال کو تولا جائے گا، جو بندوں کا عمل ہے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کو تولا جائے گا. عقیدے کی بحث میں خاص طریقے سے اسے اسی لیے پیش کیا جاتا ہے کہ بہت ہی، یعنی سمجھ لیجیے کہ ایک دوسری صدی تیسری صدی ہی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے میزان کا انکار کیا. حالانکہ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے، حدیث میں یہ لفظ آتا ہے کہ کل قیامت کے دن عمل تولا جائے گا، اس کا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا. جس میں میں نے معتزلہ کا نام بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے والے درس میں لیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میزان نہیں، عمل کو نہیں تولا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد عدل ہے. اس لیے معتزلہ کے عقائد کے تعلق سے جو بنیادی ان کے اصول ہیں اس میں سے ایک عدل پیش کیا جاتا ہے. وہ میزان کی جگہ پر کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ عدل، کہ اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر ہوگا، بقیہ عمل کو تولنا ایسا کچھ نہیں ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں اسے بھی شمار کیا گیا کہ یقین رکھے، ایمان رکھے کہ کل قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا اور لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. ایک ہی میزان ہوگا یا بہت سارے میزان ہوں گے، یہ ایک الگ ہے. کیونکہ قرآن میں موازین کا لفظ بھی آیا ہے، قرآن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. تو موازین کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہوا ہے. موازین یہ میزان کی جمع ہے کہ جس کے میزان بھاری پڑ جائیں، ہلکے پڑ جائیں. تو کیا کئی ایک میزان ہوں گے یا میزان ایک ہی ہوگا؟ اس کے بارے میں جوڑا، چونکہ حدیث میں میزان کا لفظ آتا ہے، دونوں باتیں آتی ہیں. تو یہ کہا جائے گا کہ ہاں، موازین کا لفظ چونکہ آیا ہوا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ الگ الگ عمل کے لحاظ سے یہ بات کہی گئی ہے. الگ الگ عمل کے لحاظ سے موازین کی بات کی، اس کو تولنے کے لیے یہ میزان، اس کو تولنے کے لیے یہ میزان. تو الگ الگ عمل کے تعلق سے بھی موازین کہہ دیا گیا ہے. لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ میزان ہوگا اور عمل تولے جائیں گے. اب کیا تولا جائے گا؟ عمل تولا جائے گا، عمل کرنے والا تولا جائے گا، یا جو نام اعمال ہے اسے تولا جائے گا؟ تین باتیں یہیں پر میں نے درس پہلے چھوڑا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم اس کے بعد جانیں گے کہ جو ہے کیا تولا جائے گا. عمل تولا جائے گا یا عامل کو تولا جائے گا یا نام اعمال کو تولا جائے گا. جو احادیث میں صراحت کے ساتھ بیان آیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ عمل تولے جائیں گے. جو لوگ خاص طریقے سے اس کا انکار کرتے رہے ہیں میزان کا، ان کے ذہن میں یہی چیزیں نہیں، یہی شبہ رہا ہے کہ عمل کو کیسے تولا جا سکتا ہے. عمل تو کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، تو اس کو تولا کیسے جائے گا؟ اس کا وزن کیسے ہوگا؟ کیسے تولا جائے گا؟ عمل کو کیسے تول سکتے ہیں؟ اسی لیے وہ لوگ انکار کرتے رہے عمل کے تولنے کے تعلق سے. تو پہلے ذہن میں آپ یہ رکھ لیجئے کہ احادیث میں عمل کے تولنے کے بارے میں باتیں آتی ہیں. صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث پڑھیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کلمتانی ثقیلتانی فی المیزان. یہی کلمے ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو ہے میزان میں کل قیامت کے دن جب وزن کیا جائے گا تو بڑے وزنی ہوں گے یہ. الحمدللہ تملؤ المیزان، حدیث میں آتا ہے. الحمدللہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ میزان کو بھر دے گا. عمل کو تولنے کے بارے میں باتیں قرآن میں آئی ہوئی ہیں, باتیں قرآن احادیث میں صراحت کے ساتھ آئی ہوئی ہیں, اس لیے عمل تولے جائیں گے. اور آج کے زمانے کے لحاظ سے اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہوتا, کسی طرح کا کوئی شک بھی نہیں آتا, اس لیے کہ ابھی بہت سی ایسی چیزیں تولی جاتی ہیں جو کسی زمانے میں لوگ تولتے نہیں تھے, تولنا جانتے نہیں تھے. تولی جاتی ہیں نہیں, جیسے ہاں کس کو, تو اس کے اندر سلینڈر بھی رہتا ہے, تول لیتے ہیں تو سلینڈر کو تولتے ہیں. جی پانی کا جسم ہے. ابھی دیکھیے جو بھی ہے, اب اس کمرے میں کتنی ہوا ہے اس کو کسی زمانے میں لوگ نہیں جان سکتے تھے, ابھی جان جاتے ہیں, نہیں جان جاتے, جان جاتے, معلوم کر لیتے, ان کے پاس ایسی مشینیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے اب یہ معلوم کر لیتے کتنی تیز آتی ہے. کچھ چیزیں تھیں جو پہلے لوگ نہیں معلوم کر سکتے تھے اپنی عقل کے ذریعے سے, لیکن آج خود ان کے سامنے وہ چیزیں تول بھی دی جاتی ہیں, حالانکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا ہے, لیکن معلوم کر لیتے ہیں کہ کتنا ہوا ہے, یہ کتنا ہے, کتنی تیزی کے ساتھ یہ چیز چل رہی ہے, اور بڑی ہی دقت کے ساتھ وہ چیز بیان کرتے ہیں کہ اتنے منٹ, اتنے سیکنڈ, اور اتنے کلو میٹر, اتنے میٹر, پورے اس کے ساتھ آ جاتی ہے اور سیکنڈوں میں وہ چیز آ جاتی ہے. جو چیزیں پہلے آدمی نہیں معلوم کر سکتا تھا آج وہ چیزیں معلوم کر لیتا ہے. جب انسانوں کی ٹیکنالوجی ہے, جو ان کی عقل بہت محدود ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو دیا ہے علم اتنا ہی ان کے پاس ہے, اور علم کا اصل خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو نظام ہوگا اس کے بارے میں ہم یہاں دنیا میں بیٹھے ہوئے کیا سوچ سکتے ہیں کہ عمل کیسے تولا جائے گا, کیا یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ عمل تولا جائے گا تو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ عمل تولا جائے گا, یہ عمل خود تولے جائیں گے. بعض لوگ اس پر یقین رکھتے تھے, یعنی بہت سے لوگ سلف میں سے اس طرح سے بیان کیے ہوئے ہیں کتابوں میں کہ عمل تولے جائیں گے, ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ عمل تولے جائیں گے, اور عمل کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جسم دے دے گا, اس لیے ان کو تولا جائے گا. اس طرح سے ان کو کہنا پڑتا تھا کیونکہ وہ یہی سمجھتے کہ عمل کو تولا کیسے جائے گا. آج ہم کو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں. پھر مثال پیش کرتے, جیسے موت ہے, قیامت کے دن موت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ موت کو جسم دے کر کے اس کو موت آئے گی, موت جس کے لیے کوئی جسم نہیں, ایک مانوی چیز ہے ابھی وہ, لیکن قیامت کے دن ایسا آئے گا. وہ مثال پیش کر کے بولتے تھے ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ کوئی جسم دے دے گا, لیکن ابھی ہم کو یہ سب چیزیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بلکہ جیسے احادیث میں بات آئی ہے, قرآن میں بات آئی ہے کہ عمل تولے جائیں گے, ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اعمال یہ تولے جائیں گے. عمل کے تولنے کی کیفیت کیا ہوگی ہم فی الحال اسے نہیں جانتے, اس کا ہمیں علم نہیں ہے. یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اس کے بعد ایک دوسرا قول کہ عمل نہیں تولے جائیں گے بلکہ عمل کرنے والے تولے جائیں گے. یہ سارے اقوال علماء اہل سنت والجماعت ہی کے ہیں, یعنی سلف سے جو اقوال آئے ہوئے ہیں یہ تینوں انہی کے ہیں, یعنی ایسا نہیں کہ یہ کوئی دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, تینوں قول موجود ہیں, تینوں رائے, تینوں اوپینین موجود ہیں. کیا؟ ایک تو عمل ہی تولا جائے گا جیسا کہ بات حدیثوں میں آئی ہے, ویسے ہی ہم مانتے ہیں کہ عمل تولا جائے گا. دوسرے یہ ہے کہ عامل تولا جائے گا, اور تیسرے یہ ہے کہ جو نام اعمال ہے جس پہ عمل لکھا گیا ہے, جس کو بچاکا کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, اس کو تولا جائے گا. جیسے یہ کتاب ہے تو جو صحیفہ بنا ہوا ہوگا نام اعمال کا اس کو لا کر کے تولا جائے گا. تینوں طرح کی باتیں لوگوں نے پیش کی ہیں, اور عام طریقے سے عقیدہ پڑھانے والے لوگ یہ پیش بھی کر دیتے ہیں کہ چونکہ تینوں باتیں آئی ہیں اس لیے ہم تینوں باتیں مانتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اب یہ عامل کو تولنے کی جو لوگ بات کہتے ہیں کہ عمل کرنے والوں کو تولا جائے گا، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ عمل کے بارے میں نے آپ کو ابھی دلیلیں بتائی کہ سبحان اللہ و بحمد، یہ میزان میں بہت ثقیل ہوگا، اس کا مطلب اسی کو تولا جائے گا. الحمدللہ یہ میزان کو بھر دے گا، اس کا مطلب کہ الحمدللہ اس عمل کو ہی تولا جائے گا. اس کے دلائل یہ زیادہ ہیں، زیادہ وہی دلائل ہیں جو عمل کو تولنے کے بارے میں بات کہی جاتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عامل یعنی کام کرنے والے کو تولا جائے گا، تو دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی پنڈلی بڑی جو ہے پتلی سی تھی، تو دیکھ کر کے بعد صحابہ جو مسکرا پڑے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ بہت سی بہت ہلکی ہے لیکن کل میزان میں بہت وزنی ہوگی، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کہا کہ عامل کو تولنے کی بات اس سے معلوم ہوتی ہے. دلیل میں وہ حدیث پیش کی جاتی ہے. ایسے ہی جو لوگ صحیفے تولنے کی بات کرتے ہیں یعنی نام اعمال کو تولنے کی بات کرتے ہیں، جس میں لکھا گیا ہے عمل کو اسے تولنے کی بات کرتے ہیں، وہ حدیث میں دلیل میں حدیث بطاقہ پیش کرتے ہیں. حدیث بطاقہ سنا ہوا ہے اپنے کہ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، بندے نے لا الہ کا، اس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے. کہ ایک طرف اس کی برائیاں ہیں پوری بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن جب اس کو بطاقہ، یہ بطاقہ لا الہ الا اللہ یہ رکھ دیا جائے گا تو پھر وہ وزنی ہو جائے گا. اس روایت کی وجہ سے بھی بعض لوگوں، اس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ نام اعمال یعنی جس میں لکھا گیا ہے اس کو رکھا جائے گا، اس کو تولا جائے گا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ صحیح معنی میں دیکھا جائے تو یہ تینوں ایک ہی ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں. اور ایک ہی لفظ میں ہم بیان کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمل کو تولا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے. کیسے؟ جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں عامل کو تولنے کے تعلق سے یا نام اعمال کے تعلق سے پیش کے جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو اس میں اہمیت عمل کی ہے. اہمیت کس کی ہے؟ عمل کی ہے. وہ بٹاقہ جو رکھنے کی بات ہے وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جھکتا ہے، یعنی اس پہ جس چیز کی اہمیت ہے تولنے میں وہ کس کی ہے؟ عمل ہی کی ہے. دیکھیں گے آپ تو اگر عمل کرنے والے کو تولنے کی بات اگر ہے تو جو آدمی پہلوان ہے وہ آدمی ظاہر سی بات ہے کوئی اس کو نہیں مانتا. لوگ کس کو مانتے ہیں؟ ان کا وزن جو ہے ان کے عمل کے لحاظ سے ہوگا، یہی نہ مانتے. نیکی کا عمل زیادہ ہوگا تب جو ہے اس کا، تو کس چیز کی بات آپ کر رہے ہیں؟ عمل کی بات کر رہے ہیں. عمل کرنے والے کے جسم کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کی، جو ہے جسم کا کوئی وزن نہیں ہے. وزن کس چیز کا ہے؟ اس کے عمل کا ہے. جس بطاقے میں یہ لا الہ لکھا ہو اس بطاقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہ بہت ہی موٹے جو ہے پیپر میں لکھ دے تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور ہلکے میں لکھیں گے تو اس کا وزن نہیں. یہ تو اس کلمے کا وزن ہے، چاہے کسی بھی چیز میں لکھیں تو کیا ہے. کوئی آدمی جو نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی پتلا دبلا کیوں نہ ہو، اس کے پڈلیوں کا وزن نہیں بلکہ وزن کس کا ہے؟ اس کے عمل کا ہے. اگر دیکھیں گے آپ تو بات اس لیے میں نے آپ سے کہا ایک ہی ہے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے انسان کے، قیامت کے دن عمل تولے جائیں گے. اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کے لیے جنت ہے، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کے لیے جہنم ہے. تو ایک طرف نیکیاں اور ایک طرف برائیاں، یہ رکھ کر کے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. تولنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم اتنا کہیں گے کہ اعمال تولے جائیں گے، لیکن کیفیت کیا ہوگی اس کی چونکہ پوری تفصیلات ہمارے سامنے نہیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے ہم بھی اس کی پوری تفصیلات بیان نہیں کرتے. لیکن جتنا بیان کیا گیا اتنا ہم جو ہے ایمان رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہ عمل سارے تولے جائیں گے. ایک طرف جو ہے نیکیوں کے اعمال اور ایک طرف برائیوں کے اعمال ہوں گے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کے لیے کامیابی ہے، اور جس کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی اس کے لیے ناکامی کا معاملہ ہے. یہ قیامت کے دن عمل کے تولنے کے تعلق سے بات ہے. اس کے بعد عمل کے تعلق سے جو تھوڑا بہت شبہ تھا لوگوں کے ذہن میں کسی زمانے میں, میں نے کہا کہ آج کل وہ جو ہے شبہ بھی باقی نہیں رہتے. عمل کے بعد اسی قیامت کے اور یوم آخرت پر ایمان کے تعلق سے جو باتیں ہیں اس میں سے ایک حوض کے تعلق سے ہے. حوض قیامت کے دن محشر کے میدان سے جو بھی مسائل جڑے ہوئے ہیں اس میں سے ایک معاملہ حوض کا بھی ہے. حوض کو پہلے بیان کرنا چاہیے یا بعد میں بیان کرنا چاہیے, یہ ترتیب کے لحاظ سے تھوڑا مسئلہ اہل علم کے یہاں مختلف ہی رہا ہے, یعنی ان کا اس میں اختلاف رہا ہے کہ یہ حوض پر جا کر کے پانی پینے کی جو بات کہی گئی ہے یہ واقعہ کب پیش آئے گا. اس کے بارے میں بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ میزان کے بعد کا ہے, اور اسی کے لحاظ سے جو میں ابھی پیش کر رہا تھا آپ کو یہ اسی کے لحاظ سے یہاں پہ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے, جبکہ بعض لوگ اسے قبروں سے نکلنے کے بعد جب میدان میں جمع ہوں گے اسی وقت کا واقعہ پیش کیا ہے کہ اس وقت پیش آئے گا. لیکن اس ترتیب سے قطع نظر ہے کب یہ پیش آئے گا, لیکن یہ بات ثابت ہے کہ حوض یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حوض عطا فرمایا ہے, اور حوض پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوگوں کو پانی پلائیں گے. اس حوض کے بارے میں جو روایتیں آئی ہوئی ہیں ان روایتوں کو تواتر کے درجے کی روایت مانا جاتا ہے, اسی لیے اس پر ایمان رکھنا اور اس کے تعلق سے کسی طرح کے بھی بدعقیدگی یا کسی طرح کی تاویل میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ حوض کے بارے میں کہیں قرآن میں بیان نہیں آیا تو ہم کیوں ایمان رکھیں, یا اس طرح کا کوئی شبہ کوئی شک کوئی بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے. اس کے لیے میں نے یہ بات پیش کیا کہ تواتر سے جو باتیں ثابت ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہے کہ حوض پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور آپ کی امت کے لوگ وہاں پر حوض کے پاس جائیں گے. حوض کے بارے میں اتنی ساری تفصیلات حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں, اس کے وسعت کے تعلق سے, اس کے بڑے ہونے کے تعلق سے, کشادہ ہونے کے تعلق سے, اس کے پانی کے تعلق سے, پانی کے رنگ کے تعلق سے بڑی تفصیلات آئی ہوئی ہیں. اتنی تفصیلات آئی ہوئی ہیں کہ اسی وجہ سے اسے تواتر کا درجہ حاصل ہوتا ہے کہ تواتر سے یہ بات ثابت ہے. اب آپ کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ خود بخود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ تواتر سے بات ثابت ہے. سب سے پہلے ہم حوض کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ حدیث آپ کو پیش کر رہے ہیں. صحیحین کی یہ روایت ہے, جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, انا فرتکم علی الحوضی. دوسری روایت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, انی فرتکم علی الحوضی من مر علی شرب ومن شربها لم یزم ابدا. دونوں کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم میں سب سے پہلے حوض کے پاس جاؤں گا. یہ روایت جو میں نے پیش کی دو حدیثیں, یہ دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں. تو فرتن کہتے ہیں عربی زبان میں جو کہیں پہلے پہنچتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم میں سب سے پہلے میں حوض کے پاس پہنچوں گا, اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو میرے پاس سے گزرے گا اور آ کر کے حوض پر پانی پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا, جو بھی اس میں سے پانی پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو حوض کا ہونا اور حوض کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا, صحابہ کرام کو پانی پلانا, یہ تفصیلات احادیث میں موجود ہیں, اور حوض کی پوری جو ہے اس کی کیفیت بھی موجود ہے. ابھی تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کی صفت کیا کیا بیان کی گئی حدیث میں خلاصے کے طور پر. لیکن اس سے پہلے قرآن میں آپ ایک سورہ پڑھتے ہیں, انا آتینا, جی کوثر کے معنی انا آتینا کل کوثر, یعنی یقیناً ہم نے آپ کو دیا ہے. ہاں کوثر, تو یہ حوض کوثر, یعنی بعض مفسرین نے یہاں کوثر سے مراد کیا لیا ہے, حوض لیا, اور اسی سے وہ حوض کوثر کی بات ہوتی ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ کوثر کے معنی یہاں پر خیر کثیر کے ہیں, خیر کثیر کے ہیں. کوثر یہ مبالغے کا ایک صیغہ ہے عربی زبان کا, کاف سارا یہ اصل لفظ ہے اس کا, اور کوثر یہ فعال کے وزن پر ہے, اور اس کے معنی خیر کثیر کے ہیں. اس لیے وہ کوثر کا وہاں پہ معنی نہیں بیان کرتے, بلکہ یعنی وہ یعنی حوض کہہ کر کے اس کا معنی نہیں بیان کرتے, بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا جو خیر دیا گیا ہے وہ سارے خیر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا ہے. اور جب یہ معنی آپ کریں گے تو کوثر کے اندر یہ جو حوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے یہ بھی ایک خیر ہے, آپ کی ایک خصوصیت ہے, ایک خیر ہے, یہ خود بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ حوض کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اس کے بارے میں جو تفصیلات آئی ہوئی ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کی لمبائی چوڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ایک مہینے تک اگر کوئی چلے گا تو اس کی لمبائی میں چلتا رہے گا, اور ایسے ہی اگر ایک مہینے تک چلے گا تو اس کی چوڑائی میں چلتا رہے گا. یعنی اس کے لمبے اور چوڑے کو بیان کیا, لمبائی اور چوڑائی کو بیان کیا, تو کیا کہا, ایک مہینے کی مسافت, ایک مہینے تک چلتے رہیں گے. تو ایک مہینے میں آج کے زمانے میں پوری دنیا کا چکر کتنی مرتبہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں آپ کو پتا نہیں کتنی مرتبہ لگا سکتے ہیں, لیکن بس کئی مرتبہ لگا سکتے ہیں اتنا تو یقین کے ساتھ بول سکتے ہیں. یہ اس زمانے کے لحاظ سے جو سفر کرنے کی بات اس زمانے میں ہوتی تھی جن صحابہ کو بیان کیا گیا, تو صحابہ کے درمیان جو سفر کی کیفیت ہوتی تھی اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک مہینے میں آدمی کتنی دور تک کا سفر کر سکتا ہے, تو اتنی دور تک اس کی لمبائی اور اتنی ہی دور تک اس کی چوڑائی. جب کسی چیز کی لمبائی اور چوڑائی ایک ہی ہو جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کو مربع کہا جاتا ہے, چوکور ہے مربع, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حوض یہ مربع ہوگا. اگر کوئی مربع کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ اس کی لمبائی بھی ایک ہی بیان کی گئی ہے اور چوڑائی بھی ایک ہی بیان کی گئی ہے. اور بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا اس زمانے کے لحاظ سے کہ اگر کوئی ایک مہینے تک سفر کرتا جائے تو اتنی اس کی لمبائی اور ایسے ہی اس کی چوڑائی بھی ہے. اس کے پانی کے رنگ کے بارے میں بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان ماءہ ابیض من اللبن, کہ پانی اس حوض کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا, دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا. دودھ کی سفیدی کیسی ہوتی ہے؟ پانی اور دودھ میں فرق, سفید ہونے کے لحاظ سے پانی کا رنگ تو سفید نہیں ہے, پانی کے رنگ کو کوئی خاص رنگ نام نہیں دیا جا سکتا اس کا, لیکن دودھ کا اپنا ایک رنگ ہے, دودھ اپنا رنگ رکھتا ہے سفید. تو اس پانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنگ کے بارے میں بتایا کہ پانی سے دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, شہد سے زیادہ میٹھا ہو پانی. اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے شہد میں مٹھاس کتنی ہوتی ہے, ہلکی سی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے؟ ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے, حلوے سے بھی زیادہ ہوتی ہے, ڈائبٹیز والوں کو پریشانی تو نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی میٹھا حلوہ بنا دے تو اس کے جو بھی یہ ابھی 40 پر گیا تھا نہیں آگے بڑھ گئے, 40 روپے. تو شہد کی مٹھاس اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی حلوے وغیرہ کی ہوتی ہے، لیکن ایک نارمل درجے کی مٹھاس اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو اسی کے بارے میں کہا گیا کہ اس شہد سے بھی زیادہ اس کی مٹھاس ہوگی. مشک کی جو خوشبو ہے، مشک کی خوشبو جسے عربی میں مسک کہتے ہیں، مسک اور اردو والے مشک کہتے ہیں، تو مسک کی جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ اچھی خوشبو اس کی ہوگی. دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں میٹھا، اور مشک سے زیادہ اس کی خوبصورت اس کی بو ہوگی. اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، ٹھنڈے پانی پینے کا عادت ڈالو پہلے سے جو ہے. بعض روایتوں میں یہ ہے، ساری روایتوں میں، لیکن ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا. یہ اس کے پانی کے بارے میں صفت آئی ہوئی ہے. یہ چار صفتیں پانی کے بارے میں یاد رکھ لے. اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.